رسول الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا کچھ مسائل ہے جو جمعہ کے لیے خاص ہے اور مختصر انشاءاللہ کچھ عید کے بارے میں سنن بیان کی جائے گی. پہلے ہم جمعہ کے لیے کچھ فضائل سن لیں. چونکہ جمعہ ہر ہفتے آتی ہے تو ہمیں اس پر عمل کس طرح کرنا ہے, تو ہم سب سے پہلے ہم بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا تو ہم نے اس تنے سے رونے کی آواز سنی گابن اٹھنے کی طرح کراہنے کی, یہاں تک کہ آپ ممبر سے اترے اور اس تنے پر اس پلر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ رکھا تو وہ پلر خاموش ہو گیا. یہ روایت مشکات شریف میں اور وفا الوفا میں, اسی طرح حدیث کی بہت ساری کتاب میں اس کو نقل کیا ہے دوسری جلد میں. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, حدیث معروف ہے, صحیح حدیث ہے. کھجور کا تنا تھا, تنا کا معنی ہوتا ہے پلر. اس زمانے میں مسجد بناتے تھے کھجور کے پلر سے, اور جس کو پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے, جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ زیادہ لوگ ایمان لے آئے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم بھائی خطیب کو دیکھیں, ایک تو سامنے دیکھنا اور ایک سننا. تو بعض صحابہ کرام کی ریکویسٹ تھی, دے وانٹ ٹو سی ڈائریکٹلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ ممبر بنوا لیں اور اوپر بیٹھ جائیں تو سب کو نظر آئیں, ممبر بنوا کر کے اس پر خطبہ دیں. ظاہری بات ہے ایک شوق تھا صحابہ کرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ دیکھنے. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, کون بنائے گا ممبر, کون بنائے گا؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, تم بنا لو گے؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ نہیں, کہا ہاں انشاءاللہ نہیں کہا. آپ نے ان کا نام پوچھا, تمہارا نام کیا ہے, نام بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ, اینی سیٹ ڈاؤن, بیٹھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا ممبر کون بنائے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تم بنا دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں, انشاءاللہ نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تیسری بار, کون ہمارے لیے ممبر بنائے گا, کون ہمارے؟ ایک شخص اور کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تم بنا دو گے؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ. کیا کہا بھائی؟ یہ اللہ کا حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. تو اکثر بعض کام ایسے اس میں انشاءاللہ سے کام نہیں بنے گا, وہ انشاءاللہ تجھے طلاق پہ طلاق نہیں ہوگی. نہیں بھائی, لیکن اکثر کام میں کیا کہنا چاہیے, اللہ کی مرضی پر انشاءاللہ ہم یہ کریں گے انشاءاللہ. وہ ایسا نہیں کوئی ایک آدمی گائے خریدنے کے لیے گیا تو امام صاحب نے پوچھا کدھر جا رہے ہو, گائے خریدنے کے لیے. انشاءاللہ کہو, پیسے ہیں انشاءاللہ تو مولوی لوگ کہتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. وہ گیا نا, گائے تو خرید لی, واپسی میں چور نے پکڑ لیا اور چور نے درخت کے ساتھ اس کو باندھ دیا. پرانا کانی صاحب اس کو لکھتے ہیں, درخت کے ساتھ اس کو باندھا اور اس کی گائے بھی لے لی اور اس کے پیسے بھی جو بچے تھے لے کر چلے گئے. اب یہ چلا رہا ہے بھوکا پیاسا, جنگل میں کون چھوڑنے والا اس کو. تو اب یہ چلا رہا ہے انشاءاللہ کوئی آؤ, انشاءاللہ کوئی مجھے چھڑاؤ, انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ رہا ہے. اب ایک آدمی دور سے آواز سنی کوئی چلا رہا, بھائی کیا ہوا, انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا, انشاءاللہ پہلے چھوڑو. اب ہر چیز میں انشاءاللہ ہے. اور جب گاؤں میں آیا تو وہی مول صاحب نے پوچھا کیا ہوا, انشاءاللہ میں گیا, انشاءاللہ میں نے گائے خریدی, انشاءاللہ چور آ گئے میری گائے کو لے گئے, انشاءاللہ انہوں نے مجھے باندھ دیا. کہا کیا ہوا, کہا سب کچھ لے گئے انشاءاللہ. کہا قیامت تک انشاءاللہ کہو گے تمہارا مال واپس آنے والا, میں نے تجھے کہا تھا جاتے وقت انشاءاللہ کہو, تم نے نہیں کہا. تو یہ حکم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے کہ کل کے لیے کوئی بھی کام کیا کہو بھائی انشاءاللہ. یہ سبق ہمیں اس حدیث سے ملتا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ میں بناؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا نام کیا ہے, کہا ابراہیم. آپ نے اجازت دی, فرمایا ٹھیک ہے بناؤ, جاؤ تم بناؤ. انہوں نے ایک ہفتے میں بنا دیا, ممبر ریڈی کر دیا اور پیش کر دیا, مسجد میں آ گیا. جب جمعہ کا دن ہوا اور لوگ جمعہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے خطبہ دینے کے لیے. تو وہ جو تنا جو تھا جس کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے, تو وہ اس نے رونا شروع کر دیا بچے کی طرح. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی زیادہ صحابہ نے اس کی رونے کی آواز سنی. یہ صحابی ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں سب کے اخیر میں تھا, I was end of the row. سب انہوں نے بھی رونے کی آواز سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے, اتر پڑے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو چپ اور خاموش نہ کرتے تو یہ قیامت تک اس سے رونے کی آواز آتی رہتی ہے. اور حضرت مطلب کی روایت میں ہے جو قاضی ایاز فرماتے ہیں اس تنے کے بارے میں حکم دیا کہ زمین کھور کر اس کو دفن کر دیا جائے, تو ان کو اس تنے کو ممبر کے پاس ہی دفن کر دیا گیا. یہ تنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح کی دانی جائیں, آپ کا جو مسلح جو ابھی محراب ہے جہاں ابھی امام نماز پڑھاتے ہیں, آگے کے والا نہیں, اندر جو ریاض الجنہ میں ہے جہاں اس کو جہاں امام آج سجدہ کرتا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک ہوتے تھے. انہوں نے بے ادبی نہ ہو تو وہاں ممبر وہی محراب آگے بنا دیا. اب جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے وہاں کیا ہے بھائی, محراب ہے. اب جو بھی آدمی سجدہ کرے گا تو اس کی پیشانی اس جگہ میں ہوگی جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک ہوتے تھے. اب یہ دانی جائے بالکل مسجد کی دیوار سے متصل تھا. قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاموش کرنے کے بعد کہا اگر تم چاہو تو تم پلر کو اسی باغ میں لوٹا دوں, یعنی پلانٹ کر دوں کہ تم دوبارہ تر و تازہ ہو جاؤ, تم پر کھجور آنے لگے اور لوگ تم سے کھجور کھانے لگے, یا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ تم کو یہی دفن کر دوں اور جنت کے اندر میں تم کھجور کا درخت بن جاؤ اور اولیاء اور صالحین تم سے کھجور کھائیں. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کان لگائے, کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے انبیاء کی طرح ہر جانور درندے پرندے کی آواز اور کیا کہتا ہے آپ کو معجزات عطا فرمایا تھا. ہزاروں واقعات معجزات بڑے پڑے ہیں. تو کان لگایا, وہ کہتا ہے اللہ کے حبیب نے صحابہ سے کہا یہ تنا پلر مجھے کہتا ہے کہ مجھے جنت میں لگا دیجئے, بو دیجئے, اللہ سے دعا کر دیجئے جنت میں لگا دیجئے تاکہ مجھے اولیاء اللہ کھائیں, یعنی میرے درخت سے کھجور جو ہے نیک اور صالحین کھائیں, ایسی جگہ میں رہوں جہاں میری فنایت نہ ہو. دنیا میں تم مجھے بو دو گے, پلان کر دو گے, تو پھر قیامت سے پہلے جب تک ہو لیکن ختم ہونا ہی ہونا ہے, لیکن جنت ایک ایسی چیز ہے کہ نیک لوگ مجھ سے کھائیں گے, جنت ہی کھائیں گے, اور جنت میں کبھی ختم ہونے والا میں نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سنا, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا اس نے دار البقا کو اختیار کیا دار الفنا کے سامنے. یہ دنیا دار الفنا ہے, ختم ہو جائے گی. اللہ قرآن میں اس کی طرف بھی کہتے ہیں بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا, تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو, آخرت پر, حالانکہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے, آخرت جنت باقی رہنے والی ہے. یہ ایک تنے کو بھی پتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو جب یہ قصہ بیان کرتے تھے تو بہت روتے تھے, بہت روتے تھے اور کہتے ہیں اللہ کے بندو, او نبی کی امتیوں, ایک لکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روٹی ہے, تم اس سے زیادہ مستحق ہو, اور تم زیادہ مستحق ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو. کھجور کے تنے کے سسکنے کی اور رونے کا واقعہ مشہور ہے, اور یہ خبر خبر متواتر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, حدیث میں متواتر ہے, اور اہل سیحان اس واقعے کو ذکر کیا, متعدد صحابہ کرام سے واقعہ منقول ہے. جس ممبر پر خطبہ دیا فرقی کرتے تھے جس کا ذکر حدیث پاک میں ہے وہ ممبر اب ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر خطبہ دیتے تھے وہ ممبر کیا ہوا 654 میں وہ جل گیا. وہ ممبر جب آگ لگ گئی تھی تو وہ ممبر کیا ہو گیا تھا, جل گیا تھا. اب جو موجودہ جو ممبر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر نہیں ہے. 650 سال کے بعد ہر جب بھی کوئی نیا بادشاہ آتا تھا وہ اپنی طرف سے نیا ممبر بناتا ہے. اور ہمارے زمانے میں یہ صاحب وفا الوفا کہتے ہیں قاضی ایاز رحمت, ہم ان کے زمانے میں جو ممبر تھا اس کو رکن الدین بادشاہ نے بنایا تھا اور وہاں رکھا تھا. مختلف بادشاہ نے اپنے زمانے میں بہتر سے بہتر ممبر بنانے کی اور وہاں رکھنے کی کوشش کی, آج بھی چالو ہے ایسا. ممبر کی جگہ تو وہی ہے مگر ممبر نہ آپ کے زمانے کا ہے نہ خلفائے راشدین کا. یہ بہت سارے لوگ جا کے اس ممبر کو بوسا لیتے ہیں, وہ ممبر تو اللہ کے نبی کا نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو گلے سے لگایا یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا, رونا اس کا بند ہوا, اور جیسے بچہ روتا ہے ایسے وہ تنا اور پلر روتا تھا. یہ اور پھر اس کو دفن کر دیا اور دعا کر دی کہ یہ جنت کے اندر اللہ اس کو اگائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کے جو کھجور جو ہے وہ نیک لوگوں کو کھلائیں گے. اسے معلوم ہوتا ہے بھائی یہ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں دیا, رمضان کا مہینہ 30 روزے اللہ پاک ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. ایک جانور کو بھی پتا, ایک درخت کو بھی پتا ہے, ایک درخت کے سوکھے تنے کو پتا ہے, وہ تو کاٹ کے لگایا گیا تھا, اس کو بھی پتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. ایک پلر کو بھی پتا ہے, اور ہم تو انسان ہیں, قرآن ان کے لیے نہیں, رمضان ان کے لیے نہیں, دین ان کے لیے نہیں, دین تو انسان کے لیے, جنات کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تو ہم تو مزید اللہ سے آخری دن میں توبہ کرنی چاہیے. ابھی بھی اے اللہ تو نے رمضان کا مہینہ جو رکھا ہے اس کی وجہ کیا تھی, ریزن کیا ہے, علت کیا ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا لعلکم تتقون, تم روزہ رکھو تاکہ میں تم کو متقی بنا دوں. یہ علت ہے, یہ حکمت ہے, یہ ریزن ہے رمضان کے روزے کی. تو ہمیں تو اللہ سے دل دل میں مانگنا ہے اے اللہ مجھے تقوی نصیب کر دے. تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. نیکی کا کام سامنے آئے تو نیکی کرنا, اور گناہ کا کام سامنے آئے تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانا, یہ تقوی ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ تقوی. اور یہی مقصد ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد جانا ہے کہاں؟ اللہ کے سامنے, وہاں جواب دینا ہے. چنے کو تو جواب نہیں دینا ہے, جانوروں کو جواب نہیں دینا ہے, مجھے اور آپ کو تو جواب دینا ہے قبر میں بھی اور قیامت میں بھی حساب کتاب کے وقت. اب جنت میں جانا, جہنم میں جانے کے لیے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ جس طرح رمضان میں ہم عبادت کرتے رہے, روزے رکھتے ہیں, بقیہ زندگی اللہ ہماری تقوی والی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اللہ سے تقوی مانگنا ہے. اللہ سے کیا مانگنا ہے بھائی؟ تقوی مانگنا ہے. اب جمعہ کے دن میں بہت سارے کام کرنے ہیں, جیسے عید کے دن میں, کل عید کا دن ہے, اللہ پاک ہمیں عید کی خوشی نصیب فرمائے. رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اللہ ہمیں خوشی کا دن دے رہا ہے اور بدلہ دے رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے کھانے پینے کا دن ہے, اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے, کھاؤ پیو بحال, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے بیوی کے ساتھ رہو. یہ عید کا دین ہے, خوشی کا دین ہے, اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, مکروہ تحریمی ہے. اللہ نے کھانے کے لیے ہمیں دین دیا اور اس میں ہم روزہ رکھیں, ہم نے روزے رکھ لیے, اب اللہ پاک نے ہمیں خوشی کا دین دیا ہے. اب اس خوشی کے دن میں انسان جب آتا ہے مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد, یہ پھر گھر پر جاتا ہے یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد اچھی طرح غسل کر لیتا ہے, سنت کے مطابق مسواک کر لیتا ہے, غسل کر لیتا ہے, اور جو نئے کپڑے اس کے پاس ہو یا بل دھوئے ہوئے صاف شفاف ہو, طاہر کپڑے ہو, پاک کپڑے ہو, اس کو پہن لیں اور اس پر بہتر سے بہتر خوشبو لگائیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کی ضرورت نہیں تھی, نہیں. کئی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا پسینہ, انس بن مالک فرماتے ہیں, موٹی کی طرح چمکتا تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا, بلکہ مشک اور عنبر بھی جب اللہ کے نبی کی بدن پر جاتا ہے تو وہ بھی کہتا ہوگا میں کتنا نصیب دار کہ نبی کے بدن پر مجھے لگایا گیا ہے, وہ بھی محبت میں کہتا. صحابیہ فرماتی ہے, ام سلمہ, اور بہت سارے اور بھی واقعات ہیں کہ ہم تو یہ چھوٹی سی بوٹل لیتے تھے اور آپ کے پسینے, آپ کے بدن سے موٹی کی طرح جو پسینہ ہوتا, ہم اس کو لیتے تھے اور بوٹل میں ڈالتے تھے اور بوٹل کو بھر لیتے تھے, بھر گرمی میں دوپہر کے کیلولا کے وقت آپ کے بدن کے جو پسینہ ہوتا. اللہ کے نبی نے پوچھے کیوں کرے, کیا کرے؟ کہا ہم شادیوں میں, بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو یہ خوشبو لگائیں گے ان کے بدن. مدینہ منورہ میں اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہے, اللہ کے نبی کے بدن کی خوشبو. صحابہ, پانچ اور چھ صحابہ سے مروی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کرتے تھے بھر گرمی میں ہاتھ تو گرم ہوتا ہے نا, فرمایا سافٹ ہینڈ, اور برف سے زیادہ ٹھنڈا, اور جب ملاقات فرماتے تھے تو پورا دن ہمارے ہاتھ میں بھی خوشبو رہتی تھی, ہمارے ہاتھ میں خوشبو رہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کی ضرورت نہیں تھی, ان کے بدن سے خوشبو آتی رہتی تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اور انبیاء کو خوشبو پسند تھی, آپ کو بھی خوشبو پسند تھی, اور آپ بہتر سے بہتر خوشبو لگاتے تھے. روایت بھری پڑی ہے, بہتر سے بہتر اپنے بدن پر خوشبو لگا. اگرچہ خوشبو کی ضرورت نہیں, صحابہ فرماتے ہیں جس گلی سے جاتے تھے ہمیں پتا چل جاتا تھا کہ اللہ کے رسول یہاں سے گزرے ہیں, اس لیے کہ پوری گلی جو ہے وہ خوشبو سے مہکتی ہوتی تھی. खुशबू से। लेकिन फिर भी ईद के दिन भाई खुशबू लगाओ, जुमा के दिन खुशबू लगाओ। हम मुतलाशी न रहे, क्या मतलब मुतलाशी का, कोई मुझे लगा देगा ना भाई, कुछ लगा देने यार, कुछ लगा देने यार, कुछ लगा देने यार, जरा तेरे पास कौन सी खुशबू है, मस्जिद में कौन सी खुशबू है। नहीं नहीं, अपना, मैंने फतवा खुद पढ़ा है, ईद के दिन, जुमा के दिन, वैसे और दिनों में कुछ जरूरी, और दिन ये खुशबू का बाय करना बेहतर से बेहतर, ये इबादत और सवाब है, सवाब है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, बेहतर से बेहतर खुशबू खरीदे। ऐसा भी ना पैराफिन की तरह हो कि लगाते ही सर में दर्द हो जाए, बेहतर से बेहतर खुशबू खरीदे जो तुम्हारी तबीयत के मुताबिक हो। किसी को मीठा पसंद है, किसी को स्ट्रॉन्ग पसंद है, किसी को कैसे खुशबू खरीदे। हम लोग ईद के दिन में बेहतरीन शूज खरीदते हैं, माशाल्लाह बेहतरीन कपड़े खरीदते हैं, 5-6 दिन पहले देखते हैं कौन सा कपड़ा कौन सा अच्छा है, लेकिन खुशबू नहीं खरीद पाते। एक खुशबू जो सुन्नत है, नया जूता नया कपड़ा ये तो सुन्नत नहीं, लेकिन ईद के दिन, जुमा के दिन, बड़े दिन खुशबू लगाना सुन्नत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके हम स्पेंड नहीं करते। हम लोगों से मांगते, हम खुद खरीदे, वी मस्ट बाय अवर सेल्फ, और अपने ऊपर लगाओ बेहतर से बेहतर खुशबू में अपने आप को लगाओ, और फिर चलो फरिश्ते ईद के दिन में सुबह गलियों में खड़े हैं और इंतजार में हैं, कह रहे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मस्जिद में जाओ, अल्लाह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो ईद के दिन में जल्दी गुसल करके अच्छे कपड़े पहनकर फिर मस्जिद की तरफ आना है। इसी तरह जुमा के दिन में भी यही हालत है, मस्जिद की तरफ अच्छे कपड़े गुसल करके अच्छे कपड़े पहनकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास कपड़े होते थे ईद के दिन के शमाइल तिर्मिज़ी में और जुमा के दिन में, रेडिश कलर अच्छा कपड़ा जैसे, और अल्लाह के नबी की खूबसूरती, और फिर कपड़ा जाबिर फरमाते हैं, अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक दिन में 14वीं रात की चांद में निकला, अल्लाह के रसूल मस्जिद के सहन में तशरीफ फरमाए, और मैं आ रहा था और 14वीं रात का चांद, कभी मैं चांद को देखता हूँ, कभी अल्लाह के नबी के चांद जैसे चेहरे को देखता हूँ, कभी इसको ये ज्यादा रोशन है अल्लाह के नबी का। वो सहाबी फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मुझे फैसला करना पड़ा कि मेरे नबी का चेहरा 14वीं रात की चांद से ज्यादा चमकदार है। फिर भी बेहतरीन अच्छे कपड़े पहनकर खुशबू लगा करके तशरीफ लाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के। एक रास्ते से तशरीफ लाते थे, दूसरे रास्ते से तशरीफ, बाज मुहद्दिसीन कहते हैं लॉन्गेस्ट रास्ते से आते थे और शॉर्टेस्ट रास्ते से घर जाते थे। क्यों? इसकी वजह अलग अलग लिखी है, लेकिन शमाइल तिर्मिजी की शरह में लिखा है, अल्लाह अकबर, फरमाया बास कहते हैं कि इधर भी फरिश्ते खड़े हैं उधर भी खड़े हैं और फरिश्ते दुआएं दे रहे हैं, तकबीरात हम पढ़ते हैं वो भी हमारे साथ तकबीरात, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं याद आपको इसलिए जोर से नहीं पढ़ा, या तो फिर भूख लगी है, दो में से एक है, बताओ भूख लगी है या फिर याद नहीं, मेरे साथ पढ़ो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुबह निकले ना टान में आके पढ़ना है, कैसे, जैसे किरात काय सब कैसे पढ़ते हैं, ऐसे अल्लाहु अकबर ला इलाहा, इस तरह पढ़ना, नहीं देखा अरब लोग किस अच्छी आवाज में पढ़ते हैं, ताकि अल्लाह, इसलिए कि अच्छी आवाज अल्लाह को पसंद है और हम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं तो हमारी तकबीर अल्लाह को पसंद आ जाए। एक रास्ते से पढ़ते पढ़ते आए और आप शासन चलकर तशरीफ लाते थे, जो लोग करीब करीब में रहते उन्हें चाहिए कि वो चलकर आए, हाँ एक एक कदम पर एक एक रात तहज्जुद और एक एक दिन के रोजे का सवाब मिलेगा भाई। ईद का दिन खुशी का दिन है, चलकर आए और तकबीर पढ़ता हुआ आए और फिर दूसरे रास्ते से जाए, तो या तो फरिश्तों की वजह से, या बाज़े मुहद्दिसीन फरमाते हैं सबसे आला बहुत अच्छी बात,
فرمایا صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ہمارا دیدار ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے آتے تھے, دوسرے راستے سے جاتے تھے, تاکہ ہر ایک سے ملاقات ہو, ہر ایک کی زیارت ہو, اور ہر ایک مجھے دیکھے, میں ان کو دیکھوں. اس طرح کرتے ہوئے پھر گھر تشریف لے جاتے تھے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے ایسے مسجد کی عیدگاہ کی طرف, راستے میں دیکھا بچے کھیل رہے, وہ سب سلام علیکم سلام علیکم. ہم تو بچوں سے سلام کرنے میں شرم کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سلام کرتے تھے, گلے سے لگاتے تھے, بہت پیار کرتے تھے بچوں کے ساتھ. ایک بچے کو دیکھا کونے میں رو رہا ہے بہت زیادہ رو رہا ہے. بیٹا کیا ہوا تجھے, یہ سب کے سب کھیل رہے, تو کیوں نہیں کھیلتا؟ اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احد میں میرے والد شہید ہو گئے اور میری ممی کی دوسری شادی ہو گئی, اب مجھے کوئی نہلانے والا نہیں, مجھے کوئی کپڑے پہنانے والا نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے تھے عید کی نماز کے لیے, فرمایا تم انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں. اس بچے کو اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے. بھائیو دیکھو ہمارے نبی کتنے رؤوف رحیم تھے, لے گئے. فرمایا عائشہ تو کہہ رہی تھی نا بچہ چاہیے, لے ہمارے گھر پر بچہ آ گیا, اس کو غسل دو, ابھی میں آتا ہوں. اور پڑوس میں تشریف لے گئے, کہاں؟ حضرت فاطمہ الزہرا. فرمایا حسن حسین کے کوئی کپڑے ہو تو مجھے اچھے کپڑے دے دو, ایک بچہ آیا یتیم, اسے پہنانا ہے مجھے. اور ان کا کپڑا لے آئے. اللہ کے رسول فرماتے آج کپڑے میں پہناؤں گا اس بچے کو کپڑے میں پہناؤں گا. غسل دے دیا اور اس کے کپڑے پہنائے گئے. فرمایا بیٹے آج تجھ پر میں اپنے عطر لگاؤں گا, اللہ کے نبی کا خوشبو اس بچے کے بدن پر جائے گا. وہ کتنا نصیب والا بچہ ہو گیا. فرمایا اللہ مجھے کہتے ہیں یتیم کو نہ جھڑکنا, آج میری زندگی بھی یتیم میں گزری, میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا, میری ماں کا بھی جب میں چھوٹا تھا, آج میرے گھر پر اللہ نے یتیم دیا ہے, میں اس کی کیوں خدمت نہ کروں؟ فرمایا جو یتیم کی خدمت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلی ہے. کپڑے پہنا ہے. پوچھا بیٹے لاسٹ ایئر تو عید کی نماز کے لیے گیا تھا کہاں؟ ابا کے ساتھ. کیسے گیا تھا؟ چلتے ہوئے؟ نہیں, میرے ابا نے مجھے اٹھایا تھا, مجھے عیدگاہ میں لے گئے تھے. وہ آجا آج نبی تیرے لیے سواری ہے. بٹھایا بچے کو اور لے گئے, اور وہاں جہاں بچے کھیل رہے تھے وہاں اس کو چھوڑ جا, تو بھی کھیل بچوں کے ساتھ. وہ بچے دیکھنے لگے اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, اور ابھی تو تیرے پاس کپڑے نہیں. فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کہا کہ تو یہ بات پسند کرے گا کہ میں رسول تیرا باپ بن جاؤں اور ام المومن عائشہ تیری ماں بن جائے. فرمایا اللہ کے رسول کیوں نہیں, تم میرے والد بن گئے اور میری ماں ہے. وہ جا کر بچوں کو بتایا تو بچے کہتے کاش کہ ہمارے باپ بھی نہ ہوتے تو اللہ کے رسول ہمیں غسل دیتے اور کپڑے پہناتے اور خوشبو لگاتے. ہاں امت صحابہ اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے ہیں عید کی نماز کے لیے, اور اللہ کا نبی ایک یتیم کا انتظار کر رہا ہے. تو عید کے لیے جب آؤ نا مسجد کی طرف تو ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے جاؤ, ایک سنت یہ بھی ادا ہو جائے گی. یہ بعض کہتے ہیں اس لیے کہ بادشاہ لوگ بڑے ہوتے ہیں کوئی تکلیف نہ دے دے اس لیے راستہ بدل دیتے, لیکن یہ اللہ کے نبی کو کون تکلیف دینے والا ہے, وہ تو چلتے ہی رہتے تھے رات دن. یہی بات ہے اللہ کے رسول ہر ایک کی زیارت ہر ایک کی ملاقات کرتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد عید کی نماز کے لیے جب مسجد میں آؤ بیٹھے بیٹھے بات چیت نہ کرو, تکبیرات پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ, شوق کے ساتھ پڑھو. آج تکبیر کا دین ہے, تکبیر پڑھو, اور یہاں تک کہ امام آ جائیں پھر نماز پڑھا دی جائیں, نماز کے بعد دعا کرو. اب یہ دعا ہے, اب یہ نماز ہے جس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں عید کے دن میں پہلے نماز ہے بعد میں خطبہ ہے اور جمعہ میں پہلے خطبہ ہے بعد میں عید ہے. کیوں؟ یہ بندہ پورا مہینہ روزہ رکھتا رہا رکھتا رہا رکھتا رہا, اس کا دل اب اللہ کی ملاقات سے بھر چکا ہے بھر چکا ہے. اللہ کہتے اذان بھی نہیں, تکبیر بھی نہیں, خطبہ بعد میں, آ میرے سامنے, پہلے تیری پیشانی میرے سامنے رکھ دے تاکہ تو سر اٹھائے, میں تیرے گناہ سب معاف کر دوں جیسے تو آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اس لیے پہلے نماز رکھ. یہ حکمت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد خطبہ سنیں, یہ سننا واجب ہے. اور عید سے پہلے کوئی ضروری نہیں دودھ ہی پیئے, کھجور ہی کھائیں, جو بھی مل جائے میٹھی چیز کھا کر آ جائیں مسجد میں. یہ کیوں ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آج میرا روزہ نہیں ہے, آج تو میں کھجور کھا رہا ہوں, آج تو میں دودھ پی رہا ہوں. اللہ کے, چونکہ آج تو اللہ کی مہمانی ہے, اس طرح رہنا نہیں بلکہ کچھ کھا پی کے مسجد میں آئے, یہ طریقہ ہے. اور جمعہ کے دن بھی جب جمعہ آ جائیں دیر نہ کرو, جلدی مسجد میں آؤ. واللہ یہ سے دین جو ہے عید کے اور جمعہ کے دین, یہ قیامت کے دین اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا. ہم بہت قریب ہوں گے, جتنے جلدی آئیں گے اتنے ہی قریب ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جمعہ کی صبح کو نماز صبح سے پہلے یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھے گا. انس بن مالک فرماتے ہیں عید کے دن بھی پڑھ لیا جائے اور جمعہ کے دن میں. کون سا 3 مرتبہ؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. فرماتے ہیں اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو, اللہ معاف کر دے گا. اور یاد رہے تو سید الاستغفار بھی پڑھ لیا جائے صبح میں, اس کا بھی بہت ثواب ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا. حضرت اسماء نے نقل کیا کہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ. اور ایک روایت میں سورہ فاتحہ ہے, حضرت علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے, امام غزالی نے بھی احیاء العلوم میں نقل کیا. جمعہ کے دن جمعہ کے بعد اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 7 مرتبہ, سورہ فلق 7 مرتبہ اور سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھ لے, وہ دوسرے جمعہ تک شیطان سے محفوظ رہے گا. اور بعض روایت میں لکھا ہے یہاں احیاء علوم کے حوالے سے دوسرے جمعہ تک اللہ اس کے گناہوں سے حفاظت کرے گا. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے جہاں سلام پھیرا ہے اور اٹھنے سے پہلے فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پر لے, سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم و بحمدی استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی استغفر اللہ, کنز العمال کی حدیث ہے, اس کو پر لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے 1,00,000 گنا اور اس کے ماں باپ کے 24,000 گنا اللہ معاف کر دے گا. اور آخری بات ختم کرتا ہوں میں, پھر انشاءاللہ کبھی. وہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ ہو جو اللہ ہماری روزی میں حلال روزی بھی دے اور روزی میں برکت دے. امام غزالی نے لکھا ہے علوم میں جمعہ کے بعد یہ دعا مجرب اور بہتر ہے, جو شخص اس دعا پر ہمیشگی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی مخلوق سے بے نیاز رکھے گا, اللہ اس کو ہر چیز دے گا. اور بلا شان و گمان دماغ میں بھی نہیں اللہ نے کیسے میری مدد کر دی, اللہ اس کو روزی عطا فرمائیں گے. اور اللہ اس کے ظاہری باطنی روزی کے دروازے کھول دے گا. شرحیہ میں لکھا ہے جو شخص ہر جمعہ کے بعد اس کو لازم پکڑے دوسرا جمعہ بھی نہیں آئے گا اللہ اس کو غنا غنی کر دے گا. یہ کہہ رہے ہیں بعض مشائخ نے اس کی خاصیت بیان کی ہے, قرض بھی ادا ہو جائے گا اور مخلوق سے بے نیاز رہے گا. علامہ زبیدی نے لکھا ہے اس مذکورہ دعا کون سی ہے, پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لے 7 بار, قل ہو اللہ احد پڑھ لے 7 بار, سورہ فلق پڑھ لے 7 بار, سورۃ الناس پڑھ لے 7 بار, اور اس کے بعد جو دعا لکھی ہے وہ کون سی ہے سب کو یاد ہے, وہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی
بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِي بِفَضْلِكَ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني ہمیں حرام سے بچا اور اپنے فضل سے دوسروں سے بے نیاز کر دے اللہ تو ہی عطا فرما 70 ٹائمز کو پڑھنا ہے ہر جمعہ میں بیٹھ کے 5-7 منٹ اس کو پڑھ لیا جائے اللہ روزی کے ظاہری باطنی دروازے کو کھول دے گا اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری پورے مہینے کی عبادت کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کا بیٹھنا آپ ماشاءاللہ بہت شوق کے ساتھ بیٹھے رہے سنتے رہے اور عمل بھی کرتے رہے اور آپ کو میں سمجھتا ہوں بہت ساری نئی نئی باتیں بھی سیکھنے کی سمجھنے کی ملی ہے نہیں ملی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک نے مجھے بھی توفیق دی وہ نئی باتیں بیان کرنے کی اور حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی اور مسائل کی اور آپ لوگوں کو سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی توفیق بہت بڑی چیز ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے دیکھو بھائی رمضان کا مہینہ ہے یہ پورے 30 دن اللہ نے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کیا ادا کرنا چاہیے بھائی شکر ادا کرنا چاہیے اور اس شکر پر انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں تقویٰ بھی نصیب فرمائیں گے علماء کرام فرماتے ہیں شکر ادا کرو گے تو اللہ بقیہ زندگی بھی ہماری رمضان جیسی بنا دے گا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا دیان یا سلطان لک الحمد ولک الشکر لک الحمد ولک الشکر لک الحمد ولک الشکر لک الحمد ولک الشکر اللهم لک الحمد كله ولک الملک كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد انك على كل شيء قدير علانيته وسره لك الشكر يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتفضيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير الله 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 یہ بندے تیرے سامنے حاضر ہے اے گنہگار بندے تیرے سامنے حاضر ہے اے اللہ یہ خطا کار بندے آج ہم سب تیرے سامنے حاضر ہے الہ العالمین الہ العالمین ہم شرمندہ ہے ہم شرمندہ ہے جیسا حق ادا کرنا چاہیے رمضان کا ہم ادا نہ کر سکے جیسا حق ادا کرنا چاہیے ہم حق ادا نہ کر سکے اے اللہ ہم روزہ بھی ٹوٹا پھوٹا رکھ لیا الہ العالمین اس میں ہم سے گناہ بھی ہوتے رہے الہ العالمین نمازیں بھی پڑھی تراویح بھی پڑھی قرآن کو سنا سنایا الہ العالمین کوتاہی ہوتی رہی اے اللہ تیرے شان کے مطابق کون پڑھ سکتا ہے اے اللہ آج کی آخری کچھ گھڑیاں باقی ہیں ہم تجھ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے اے اللہ رمضان کے روزے کے صدقے ہی میں ہمیں معاف کر دے اللہ تیرا مہینہ جو تو نے نام رکھا رمضان کا اور رمضان ہی کے صدقے ہمیں معاف کر دے اللہ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اکرم الاکرمین اے اللہ ایک ماں جب اس کا بچہ گندا ہو جاتا ہے ناپاکی سے لٹر جاتا ہے تو ماں اس بچے کو پھینکتی نہیں اس بچے کو نہلاتی ہے اچھے کپڑے پہناتی ہے اس کو عطر سرما لگاتی ہے کاجل لگاتی ہے اور اپنی گود میں بٹھا لیتی ہے اے اللہ ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں کہ دنیا ہم پر ٹھوک رہی ہے دنیا مسلمانوں پر ٹھوک رہی ہے الہ العالمین ہمارا کوئی نہیں ہے اے اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے تو ہمیں توبہ کا غسل دے دے توبہ سے غسل دے دے الہ العالمین غسل دے دے ہمیں معاف فرما دے
ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ روزے کے بعد تقوی کا کفن پہنا دے. اے اللہ تو نے تقوی دینے کا وعدہ کیا ہے. یقیناً 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 ہم نے روزہ برابر نہیں رکھا, لیکن تیرے فضل سے ہمیں تقوی نصیب فرما دے, تقوی کا کفن پہنا دے. اے اللہ یا اللہ ہم سب پر مغفرت کا سرما لگا دے, رحمت کا عطر لگا دے, اور ہمیں اپنے جھولی اپنے گود میں بٹھا کر ہمیں اللہ پیار فرما لے, ہمیں پیار فرما لے. اور اللہ تو فرشتوں میں اعلان فرما دے, جیسے ماں کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے, تو فرشتوں میں کہہ دے یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا بندہ ہے. تو اعلان کر دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہم پر رحم فرما دے, ہم پر کرم فرما دے. اے اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما دے. اے اللہ جیسے رمضان میں ذکر کرتے رہے, پوری زندگی ہم ذکر کرتے رہے, ایسی زبان ہمیں نصیب فرما, شکر کرنے والی زبان نصیب فرما, صبر کرنے والا بدن نصیب فرما. الہ العالمین اے اللہ یا ارحم الراحمین, اطاعت کرنے والا بدن نصیب فرما, اطاعت کرنے والا بدن نصیب فرما. اے اللہ توحید خالص نصیب فرما, توحید خالص نصیب فرما, ہمیں اخلاص نصیب فرما, ہمیں للہیت نصیب فرما, عبادت کا شوق نصیب فرما. اے اللہ ہم روٹی کھاتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے, لیکن اے اللہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہمیں مزہ محسوس نہیں ہوتا. اے اللہ ہم چاول کھاتے ہیں ہمیں مزے لگتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے, لیکن اے اللہ ہم نماز میں سجدے کرتے ہیں ہمیں اے اللہ مزہ نہیں آتا ہے. الہ العالمین دنیا کی چیزوں میں ہمیں مزے نظر آتے ہیں, ہم بیوی کا نام لیتے ہیں تو ہمیں مزہ لگتا ہے, اللہ تیرا نام لیتے ہیں تو ہمیں مزہ نہیں آتا. اے اللہ ہم کیا کریں, ہم کیا کریں, ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں. الہ العالمین گناہ کر کے ہماری آنکھیں اور ہمارا بدن اور ہمارے کان اور ہماری زبان گندی ہو چکی ہے. الہ العالمین ہمیں نماز کا مزہ نصیب فرما دے, نماز کا مزہ نصیب فرما دے, سجدے کے ذائقہ نصیب فرما دے, قرآن تلاوت کی چاشنی ہمیں نصیب فرما دے, قرآن تلاوت کے مزے نصیب فرما دے. اے اللہ تیرا نام لے زبان پر مٹھاس نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے اکابرین جب سجدہ کرتے تھے تو کہتے ہیں ہمیں تو اتنا مزہ آتا ہے اللہ کے ساتھ سجدہ کرنے کا کہ سجدے سے سر اٹھانے کا دل نہیں ہوتا ہے. الہ العالمین ہمیں نمازوں میں مزے نصیب فرما, ذکر میں مزے نصیب فرما, تیری عبادتوں کے مزے نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما, متعلقین کی مغفرت فرما, اعتکاف والوں کی عبادت کو قبول فرما, اعتکاف والوں کے دنوں کو قبول فرما, ان کے سنت اعتکافوں کو قبول فرما, نفل اعتکابوں والوں کو نفل اعتکاب کو قبول فرما, ان کے قرآن تلاوت کو قبول فرما, ان کے ذکر و اذکار کو قبول فرما, ان کے جنہوں نے خدمت کی انہوں کو قبول فرما, انہوں نے جن کی خدمت کی ان کو بھی قبول فرما. اے اللہ دعوت دینے والوں کی دعوت اور خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرما. اے اللہ افطاری کرانے والے اور سحری کرانے والوں کی افطاری اور سحری کو قبول فرما. اے اللہ ان کے گھروں میں برکت نصیب فرما, ان کی روزی میں برکت نصیب فرما, حلال روزی نصیب فرما, ان کی اولادوں اور نسلوں میں حفاظ قرآن پیدا فرما, عالم دین پیدا فرما, اولیاء کرام پیدا فرما, صالحین پیدا فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما, پورے مجمع کو قبول فرما, سب کی زکاتوں کو قبول فرما, سب کی عطیات کو قبول فرما, سب کے فطرانے کو قبول فرما, سب کے صدقات کو قبول فرما, جنہوں نے مسجد میں مدد کی ہے الہ العالمین ان کی مدد کو قبول فرما, مدرسے کے لیے مدد کی ہے الہ العالمین ان کے مدرسے کی عطایا کو قبول فرما. بہت سارے ہمارے مسلیان کرام ہیں جنہوں نے دل کھول کر مسجد قبا کے مدرسے کے لیے دل کھول کر دیا ہے اور مسجد کو دل کھول کر دیا ہے. الہ العالمین ان کے لیے جنت میں محلات بنا دے. اے اللہ ان کے لیے جنت میں مکان بنا دے. تیرے نبی کا فرمان ہے جو مسجد کی خدمت کرتا ہے چاہے وہ اینٹ کے برابر, چاہے وہ چوزے کے برابر ہو, چاہے وہ چڑیا کے برابر ہو, اللہ جنت میں تو اس کا مکان بنا دیتا ہے. اے اللہ ان سب کے مکان بنا دے, ان کے گھروں میں بیمار میں شفا عطا فرما, ان کو شفا عطا فرما, شفا کاملہ نصیب فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں, جن کے لیے دیا ہے الہ العالمین, ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ ان کے ماں باپ کو عافیت نصیب فرما, عافیت نصیب فرما, اولادوں کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب, اولادوں کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرما, اولادوں کو ماں باپ سے دعا لینے کی توفیق نصیب فرما. فرما. الہ العالمین ماں تو جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, چاہے تم جنت کمالو یا تم جہنم کمالو, الہ العالمین ہم سب کو جنتی بنا دے. جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب جو کر رہے ہیں, ان کے ایصال ثواب کے ذریعے ان کے ماں باپ کو راضی فرما دے, ان کے ماں باپ کو راضی فرما دے. اور جن کے ماں باپ زندہ ہے اولاد کو ان کی خدمت کر کے, اے اللہ ان کو جنت کمانے والوں میں سے بنا دے. جہنم سے ہماری حفاظت فرما, تیرے غضب سے ہماری حفاظت فرما, جہنم سے ہماری حفاظت فرما, جہنم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما, جنت الفردوس نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما, ہماری عبادتوں کو قبول فرما, ہمارے قرآن تلاوت کو قبول فرما. جن نے قرآن ختم کیے ہیں, جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, سب کا ختم قرآن کرنا قبول فرما. اے اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں, دعا کے لیے کہا ہے, اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. بہت ساری مائیں اور بہنوں نے کہلوایا ہے دعا کے لیے, اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما, سب کو سکون نصیب فرما. اے اللہ دکھ دردوں کو ختم فرما, شوگر کی بیماری کو ختم فرما, بلڈ پریشر کی بیماری کو ختم فرما, کمر درد کی بیماری کو ختم فرما, گھٹنے دردوں کی بیماری کو ختم فرما, سر دردوں کی بیماری کو ختم فرما, چھوٹی بڑی ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ سب کو شفا کلیہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ لوگ طواف کر رہے ہیں, لوگ طواف کر رہے ہیں, اے اللہ تیرے گھر کا اور لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر کھڑے کرے صلاۃ و سلام پر رہے ہیں. اے اللہ اے اللہ یہ ہمارے نمائندے ہیں, اے اللہ ہمارا ہم تو گنہگار ہیں. اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما کر ہم سب کی مغفرت فرما دے, ان سب کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دے اور ہمیں ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے قبول فرما, بار بار قبول فرما. وہ قدم جہاں ابو بکر صدیق چلتے تھے, عمر فاروق چلتے تھے, عثمان چلتے تھے, حضرت بلال جیسے عاشق رسول اذان دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. اے اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب فرما, ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرما, ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرما. اور اللہ تیرے نبی کی محبت اور اللہ تیری محبت میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اور اسی پر موت نصیب فرما. اے اللہ جب ہماری موت آئے, ہم حج میں شامل ہو اور حج مکمل ہو جائے اور تو ہمیں حج مبرور نصیب کر دے, اس کے بعد ہم مدینہ منورہ جائیں حج مبرور کے بعد اور صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے ہو, سجدے میں سر ہو اور ہماری روح نکل جائے, ایسی حج ہمیں نصیب فرما, ایسی موت ہمیں نصیب فرما. یہ رمضان کا مہینہ ہو, آخری عشرہ ہو, لیلۃ القدر ہو, جمعہ کی رات ہو, لیلۃ القدر ہو, جمعہ کی رات ہو, سجدے میں سر ہو, ریاض الجنہ میں ہو اور تیرا فرشتہ ہماری روح نکال لے جائے, زبان پر کلمہ ہو اور ہم تیرے پاس آ جائے, ایسی موت ہم سب کو نصیب فرما, ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم سے پورا مہینہ جتنا مانگا ہے ہمیں تو مانگنا نہیں آتا, ہمیں تو مانگنا نہیں آتا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں ہمارا پیارا نبی, ہمارا محبوب نبی, اے اللہ تیرا پیارا نبی, تیرا محبوب نبی, اے اللہ اللہ جس کو تم نے کبھی بھی یا محمد نہیں کہا یا نبی یا رسول کہا ہے, اللہ انہی کے صدقے انہوں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں پوری زندگی اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے. جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری اعلی اولاد کی, ہمارے بھائی بہنوں کی, اللہ پورے مجمعے کی اور جہاں جہاں لوگ توبہ اور آمین کہہ رہے, اے اللہ اور پوری امت کی, اللہ اولاد میں اے اللہ حفاظت فرما لے, مساجد کی حفاظت فرما, مکتبوں کی حفاظت فرما, علماء صلحاء کی حفاظت فرما, جو بے قصور جیلوں میں پھنسے ہیں اللہ ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما, اے الہ العالمین مسلمانوں کی چاروں طرف سے حفاظت فرما, غیب سے نصرت فرما, ہماری ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے اللہ ان کی حفاظت فرما, غریبوں کو کھانا نصیب فرما, اے اللہ بھوکے اور یتیم لوگ ہیں الہ العالمین ان کی آہوں کو سن لے اور ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس مجمع میں جس کا آنسو جس کا آمین تجھے پسند ہے اس کے آمین کے ساتھ, اے اللہ کوئی تو تیرا اس مجمع میں بندہ ہوگا جو تجھے محبوب تو ہوگا, اس کی عبادت کتنے بڑھے ہیں, تو بڑھوں کی سفید داری اور بڑھوں کی عبادت سے بڑا خوش ہوتا ہے اور جوان بھی ہے, الہ العالمین جوانوں کی عبادت پر رشک کرتا ہے. جس کی عبادت تجھے محبوب ہو اللہ, ان کی عبادت کے ساتھ, ان کے امین کے ساتھ ہم سب کے امین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.